اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہودیوں کے ساتھ بحث اور ان کے معاملات کی آخری بات تھی. وہ یہ جانتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ خانہ کعبہ ہوگا. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ افضل قبلہ ہے. وجہ: بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بہت بعد بنا ہے. باقاعدہ طور پر جو اس کا تعارف ہوا وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے ہوا. لیکن بعض تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی بنیاد رکھی تھی. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو ایک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بنا رہے ہیں اور دوسرا سے ان کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام بنا رہا ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قبلے کے طور پر اگر کہیں تذکرہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں میں تو وہ ان کے یہاں بھی خانہ کعبہ کا آیا، بیت المقدس کا نہیں آیا. اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ افضل قبلہ ہے بیت المقدس کے مقابلے میں. اور ان کو معلوم تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے آخری حبیب آئیں گے ان کا یہی قبلہ ہوگا، مگر اعتراضات کرتے رہیں گے. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم، ما کس چیز نے ولا پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے، اللتی کانوا علیہا جس کے اوپر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے اسی نے پھیر دیا جس کے لیے مشرق اور مغرب ہے. جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے وہی پھیر سکتا ہے. اس نے پہلے حکم دیا ادھر منہ کرنے کو تو ادھر منہ کرنا ہی عین عبادت تھا، پھر اس نے حکم دیا ادھر منہ کرنے کو، اب ادھر منہ کرنا ہی عبادت ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور انسان اللہ کے حکم کو بیچوں میں چرا مان لے. 13 سال تک اللہ کا حکم تھا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو ادھر منہ کریں، اور پھر 17 مہینہ یا 16 مہینہ اور 17 دن حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو، اس کی طرف منہ کریں، اور اب حکم ہو گیا کہ افضل قبلے کی طرف منہ کرے اس کی طرف منہ کریں. یہ صراط مستقیم ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح کس طرح جس طرح ہم نے تم کو افضل قبلہ عطا کیا، اسی طرح جعلناکم امت وسطا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا. اور درمیانی بننا ہی افضل ہونے کی پہچان ہے، افضل ہونے کی نشانی ہے. جو درمیانی ہے وہ افضل ہے، اور جو افراد اور تفرید کی طرف ہے وہ افضل نہیں ہے. یہ امت درمیانی امت ہے، میانہ امت، بیچ والی امت ہے. کذالک جعلناکم، جس طرح تم، کذالک اسی طرح، کس طرح، جس طرح ہم نے تم کو افضل قبلہ دیا اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا. کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ نمونہ، تاکہ تم نمونہ بن جاؤ علی الناس لوگوں پر. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول نمونہ بن جائیں تمہارے اوپر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے نمونہ بنے اور امت کے لئے اور امت ساری انسانیت کے لئے نمونہ بنے. ایک ترجمہ شہید کا, اور دوسرا ترجمہ تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. اگر یہ دوسرا ترجمہ کریں تو مراد قیامت, کہ قیامت کے دن امت مسلمہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دے لوگوں کے خلاف, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں گواہی دیں لوگوں کے خلاف. دونوں معنی ہو سکتے ہیں, مضمون کی مناسبت پہلے ترجمے سے زیادہ ہے. بعض حضرات نے لفظ شہید کا ڈکشنری میں معنی تلاش کیا تو ایک معنی نکلا موجود ہونے والا, حاضر رہنے والا. شہید تو بدر, صحابہ کہتے شہید تو احد, میں احد میں شریک ہوا, میں بدر میں حاضر تھا. کہنے لگے کس کا معنی حاضر ہے, تو اس سے معنی نکال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شہید ہے, اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں. لیکن اگر اس سے یہ نکلا کہ حضور حاضر اور ناظر ہیں تو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ, تاکہ تم سب کے سب حاضر اور ناظر بن جاؤ. ہو سکتا ہے معنی ایک ہی آیت میں ایک لفظ واحد میں آیا تو اس کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں, تو جمع میں آیا تو یہاں بھی تو وہی ترجمہ ہونا چاہیے نا, کہ آپ بھی حاضر اور ناظر اور امت بھی حاضر اور ناظر, کوئی جوڑ جڑے گا اس کا یہاں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جس قبلے کے اوپر آپ تھے اب تک, کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. جب تک آپ مکہ المکرمہ تھے, خانہ کعبہ کی طرف رخ فرماتے تھے, اور جب مدینہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا, اور یہ رخ فرمانا بھی اللہ کے حکم سے تھا, چونکہ اللہ فرماتا ہے نا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ, ہم نے اس کو قبلہ صرف اسی لیے بنایا تھا. اصل میں تو ما اور الا دونوں کو ملا کر کے حصر ہوتا ہے. اب حصر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یوں ترجمہ کریں, ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو جس کے اوپر آپ تھے الا مگر اس لیے, تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا. بنایا کس نے تھا بولیے نا, اللہ نے. مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے. گویا اس کی طرف منہ کرنا بھی اللہ کے حکم سے تھا. اس قبلے کو ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا لنعلم, تاکہ ہم جان لیں, من یتبع الرسول, کون رسول کا اتباع کرتا ہے, تاکہ ہم جان لیں. اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں جو ہو گیا اس کو بھی اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی, تو پھر ہم جان لیں کا مطلب ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا جاننا ہے ازلی اور ابدی جو وہ خود جانتا ہے, اور دوسرے اس کے جاننے کا وہ موقع ہے کہ جب اس کے جاننے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں, جنہ علما, تاکہ ہم ظاہر کر دیں, من یتبع الرسول, ان لوگوں کو جنہوں نے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں, تاکہ ہم الگ کر دیں. یوں بھی ہو سکتا ہے مانا من مین قلب والا عقبے, ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل. مطلب اس کو قبلہ صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ عربوں کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کی محبت فطری طور پر تھی, وہاں پیدا ہوئے تھے, ان کے اجداد بھی اس کو قبلہ مانتے تھے, مقدس مانتے تھے. جب مدینہ میں تشریف لے گئے آج تک وہ قومی قبلہ تھا, آج تک وہ وطنی قبلہ تھا, آج تک وہ خاندانی قبلہ تھا, تو یہ گراں, یہ سخت حکم تھا کہ نہیں اس طرح منہ نہیں کرنا, ادھر منہ کرنا ہے بیت المقدس کی طرف. لیکن اس کو ہمیشہ قبلہ بنانے کے لیے حکم نہیں تھا, بلکہ حکم کس کے لیے تھا کہ دیکھیں اللہ کے حکم کے مطابق ادھر منہ کون کرتا ہے, اور وطنیت اور قومیت اور خاندانیت کے بت کو کون چھوڑتا ہے. ظاہر ہے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. ہاں جن لوگوں کے دل کمزور تھے جو مدینہ میں اعلان کرتے تھے ایمان کا مگر اندر ایمان نہیں تھا, انہوں نے جو ممین خلی والا عاقبین, جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے, انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, آج تک باپ دادا سب کا قبلہ تو خانہ کعبہ رہا, عجیب بات ہے, کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی دعوت دیتے ہیں مگر ابراہیم کے قبلے کو چھوڑ رہے ہیں اور عذر منہ کر رہے ہیں. لیکن مقرر کس لیے کیا؟ تاکہ ایسے لوگوں کا ہی امتحان ہو. قبلہ آج تک تھا لیکن ان کے ذہنوں میں یہ خاندان کا یہ قوم کا یہ علاقے کا قبلہ تھا اب جو قبلہ بنے گا وہ دین اور مذہب کا قبلہ بنے گا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ یہ بات بہت بڑی تھی آسان بات نہیں تھی جس کو صدیوں سے وہ قبلہ مانتے آئے ان کو کہنا یہ نہیں ادھر منہ کرو اب إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ مگر ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ تمہید ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ مقرر نہیں کیا تھا وہ تو صرف امتحان کے لئے تھا اب امتحان ہوا جس کو پاس ہونا تھا وہ پاس ہوا اور جس کو فیل ہونا تھا وہ فیل ہوا اب واپس کر لو خانہ کعبہ کی طرف کیونکہ اصل میں قبلہ تو وہی تھا اس کو صرف کس لئے مقرر کیا تھا آزمائش کے لئے لیکن یہ جو بیچ میں 17 مہینہ یا 16 مہینہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تو وہ نمازوں کا کیا بنا جبکہ وہ مقرر حقیقت میں تھا ہی نہیں جواب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيَا إِيمَانَكُمْ اللہ ایسا ہے ہی نہیں ہے لِيُزِيَا إِيمَانَكُمْ وہ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ کیسے ضائع کر دیتا ہے وہ تو منتظر ہے کہ میرے بندے کوئی نیکی کا کام کریں پھر نیکی کا کام کریں اور وہ ضائع کر دیں نہ ایسا نہیں ہوگا جو ادھر نمازیں پڑھی گئی وہ بھی درست اور جو اب ادھر نمازیں پڑھیں گے وہ بھی درست اور اس سے پہلے جو 13 سال تک پڑھی گئی وہ بھی درست قد نرى تقلب وجهك في السماء آئے ہائے اس قبلے کی محبت فطری طور پر ایمان والوں کے دل میں تھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی کیوں اس لیے کہ ان کے بزرگوں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا آج تک وہ اس کو قبلہ مانتے رہتے یہ محبت ان کے دل میں تھی اس کا اظہار ہے کیسی محبت تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنا مقدس چہرہ آسمان کی طرف کر کے دیکھتے تھے شاید وہی نازل ہو رہی ہو اور قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نازل ہو جائے گویا فطری طور پر لگاؤ کس سے تھا خانہ کعبہ سے تھا اور اللہ کو آپ کا مقدس چہرے کا اس میں کیسا پسند تھا کیسے پیار سے بیان فرمایا قد نرى تقلبا یقینا ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا آپ کے چہرے کا پلٹنا فی السماء آسمان میں فلنولینک قبلۃ ترضاها تو ہم پھیر دیتے ہیں دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف ترضاها جس سے آپ راضی ہیں موصوف اور صفت پھیر دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پھیر دیجئے آپ اپنے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف مسجد حرام سیدھا اس کی طرف رخ کرو یہ اس کا حکم نہیں ہے بلکہ جس طرف مسجد حرام ہے اس کی طرف رخ کرو ایک مرتبہ یہ خامخواہ کی بحث چل پڑی کہ اب جو کمپاس بنا نئی بھی مشینیں آئیں اس سے پتا چلا کہ ہندوستان سے جو مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یہ عین قبلہ کی طرف نہیں ہے ذرا سا کہیں سے دائیں اور کہیں سے بائیں ہٹنا پڑتا ہے اس پر علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ نے زبردست کتاب لکھی تھی قبلہ کی پہچان کے بارے میں جس میں یہ ثابت کیا گیا قرآن و حدیث کے ذریعے سے کہ ہمیں حکم صرف مسجد حرام کی طرف کرنے کا ہے اگر ہماری طرف سے مغرب کی طرف ہے تو مغرب کی طرف مشرق کی طرف جن کی طرف سے ان کے مشرق کی طرف عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ہمیں حکم ہاں البتہ کوشش کی جائے گی جتنا قریب سے قریب ہو سکیں اور یہ اللہ کا عجیب کرم ہے دیکھئے کتنے 100 سال پہلے یہاں اسلام آیا نہ اس وقت میں قطب نما تھی نہ اس وقت میں کمپاس تھا لیکن اس وقت میں جو قبلہ مقرر کیا گیا آج بھی اس میں کوئی بیین فرق نہیں ہے ویسا ہی قبلہ ہے بالکل فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف ہاں جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہوں اور خانہ کعبہ ان کو نظر آ رہا ہو ان کے لئے شرط ہے کہ وہ ایسا رخ کریں گے کہ سیدھا ان کی ناک کے سامنے سے اگر ایک لکیر کھینچی جائے تو وہ خانہ کعبہ سے ٹکرائے اگر اس سے دائیں بائیں ہو جائیں گے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی فلن وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا اور جہاں کہیں تم ہو اے مسلمانوں فَوَلُّوا تو پھیر لو تم وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو شطرہ ہو اسی کی جانب پھیر لیا ایمان والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے محلے میں تشریف فرماتے اور مشہور روایت کے مطابق عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بعض روایتوں کے مطابق ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. دو رکعتیں ہو چکی تھی, تیسری کے لیے کھڑے تھے, عین نماز کے اندر وہی آئی. آپ نے اپنا رخ بدلا اور بالکل پلٹ کر ایک طرف سے دوسری طرف, تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں پلٹ گئے. کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج بنا تھا کہ بس دین وہی ہے جدھر اللہ کے حبیب اشارہ فرما دے. اب تک ادھر رخ کر رہے تھے, اب ادھر حکم آیا ادھر رخ کر لیا. نماز میں کوئی چون و چرا نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, کوئی سوال و جواب نہیں. یاد ہوگا نا کہ آپ نے چار کے بجائے دو رکعتیں پڑھائیں, صحابہ میں سے کسی نے بات نہیں کی. ہاں صرف حضرت ذوالیدین کھڑے ہوئے اور کیسے ادب سے عرض کر کیا, اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز دو ہی رکعت رہ گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھول گئے نا, وہ سمجھے اگر دو آئندہ دو پڑھنی ہے تو ٹھیک دو کے اوپر اتفاق, اس لیے کہ ہم نے چار بھی اس لیے پڑھی کہ آپ سے چار سیکھی. آج آپ نے دو پڑھائی ہیں, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ دو ہی رہیں گی یا اس کا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ذلک لم یکن, اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو مسئلہ ہوا ہے. تب آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے دو رکعت پر سلام پھیرا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ضرور بھی ضرور وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ یہ بے شک برحق ہے ان کے رب کی طرف سے, یعنی ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان جب آئیں گے تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا, لیکن اس کے باوجود اعتراض کریں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور جو وہ کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں؟ فرمایا ماننا چاہتے نہیں. اگر آپ سارے دلائل بھی ان کے سامنے پیش کر دیں گے مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ, اور اگر آپ لے آئیں اللہ دین اتل کتاب ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی تھی, بالکل لے آیا ہر ایک نشانی, ما تبیوں, یا نشانی سے مراد دلیل, ہر ایک دلیل پیش کر دیں, ہر ایک حجت پیش کر دیں, ما تبیوں قبلہ تک آپ کے قبلے کی پیروی پھر بھی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم, اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض, آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ضدی ہیں. اور کتنے ضدی ہیں؟ فرمایا وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا قبلہ جانب مشرق, جانب مشرق. چنانچہ جہاں بھی عیسائی ہوگا وہ جانب مشرق منہ کرے گا, مگر یہودی عیسائیوں کے قبلے کو مان لیں یا عیسائی یہودیوں کے قبلے کو, ایسا بھی نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اوہو, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, امت کو سمجھایا جا رہا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, کہ یہودی کوشش کریں گے, دلوں میں شک ڈالیں گے, شبہ ڈالیں گے کہ نہیں نہیں تھوڑا سا ہمارا بھی مان لو. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار تھوڑا سا مان لیتے ہیں, مل جل کر کے گاڑی چلاتے ہیں. ولئن اتبعت, اگر آپ نے اتباع کی, احواءہم, ان کی خواہشوں کی, من بعد ما جاءک, اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے, من العلم, علم میں سے, انک اذا لمن الظالمین, بے شک آپ بھی ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے. وضع الشیء فی غیر محلہ, ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی, اور تم ماننے لگے یہودیوں اور عیسائیوں کی, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں رکھنا تھا چیز کو وہاں نہیں رکھا, کہیں اور رکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. پھر آپ کو کیوں مخاطب کیا؟ امت کو سمجھانے کے لیے. لیکن حضور کا نام کیوں لیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کی سازشیں بڑی سخت ہوں گی. من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم, جانتے ہیں, اوپر فرمایا تھا جانتے ہیں کہ یہ حق ہے مگر مانیں گے نہیں. اوہو کتنا جانتے ہیں. الذين اتيناهم الكتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو یعرفونہ ابناءہم جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو ہو کا مرجع اوپر کے مضمون کے اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا قبلے کے بدلنے کو اور اس بات کو کہ پیغمبر آخر الزمان کا قبلہ پہلے 17 مہینہ ادھر ہوگا اور اس کے بعد ادھر ہوگا اس بات کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن مشہور تفسیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں آپ کا نبی ہونا پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایک عورت کے اگر 1000 بیٹے بھی ہوں لیکن کبھی وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گی 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں اس کا بیٹا ہو وہ کسی اور کو پکڑ کے لے آئے کہ یہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح یہودی پہچانتے ہیں لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو حق کو چھپاتی ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں یہ وہ آیت ہے اس کے لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مشہور ہے یہ کہ جہاں قرآن کا پاک ہے آتَيْنَا تو وہاں پر ماننے والے یہودی اور جہاں کہے اوت الکتاب تو وہاں پر وہ جو ماننے والے نہیں یہ کتاب ان کو دی گئی یہاں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے لیکن لفظ کیا استعمال ہوا آتینا میں نے کہا تھا وہ اکثری قاعدہ ہے وہ ہمیشہ پیش آنے والا قاعدہ نہیں ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے جو رب نے بیان کر دیا وہی برحق ہے فلا تکونن من الممترین آپ مت ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے یقینی بات ہے آپ شک نہیں کر سکتے لیکن مطلب ایسی سازشیں کریں گے یہودی ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں میں سے کسی کو لگے کہ کہیں یہی تو نہیں درست بات کہہ رہے ہم غلطی پر ہوں فرمایا نا نا فلا تکونن من الممترین تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا ولکل وجهۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات رخ پھیرا گیا فرمایا یہ تو رخ کرنے کی بات ہے رخ کرنا اصل نیکی نہیں ہے اصل نیکی تو مالک الملک کو یاد کرنا اس کے حکموں کو پورا کرنا یہ قبلے کی طرف رخ کرنا صرف اس لیے نیکی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر منہ کرو اگر حکم نہ ہوتا تو یہ بھی کوئی نیکی نہیں تھی اب اس بحث کو رہنے دو ولکل وجہاتن ہر ایک کے لیے وجہاتن ایک جانب ہے رخ کرنے کی ایک جانب ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے ہوا مولیہا وہ اس کی جانب رخ کرنے والا ہے فَاتَّبِقُوا آگے بڑھو تم الخیرات نیکیوں میں اور پھر ایک حکم اَيْنَمَا تَكُونُوا يَعْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا تم جہاں کہیں ہوں گے يَعْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ترجمہ تو یہ کہ نیکیاں کرتے رہو نیکیوں میں بڑھو جہاں بھی نیکی کرو گے قیامت کے دن اللہ پاک تو سب کو اکٹھا کرے گا اور ایک ایک نیکی کا صلہ دے گا سورہ لقمان میں آ رہا ہے نا کہ اگر نیکی ذرے کے برابر ہو اور وہ پہاڑوں کے بیچ میں پڑی ہوئی ہو یا برائی یاتی بھی اللہ اللہ اس کو لے آئے گا اور فیصلہ کرے یاتی بھی اللہ اور ایک دوسرا ترجمہ بھی اس کا کیا گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں کبھی کبھی تم کو لگے گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں لیکن کسی کا منہ ادھر اور کسی کا منہ ادھر بیت اللہ کے پاس جو نماز پڑھیں گے یوں گول ایک ہی صف ہوگی لیکن آدھے مشرق کی طرف آدھے مغرب کی طرف آدھے شمال کی طرف آدھے جنوب کی طرف یہ بیت اللہ بیچ میں ہے اور پھر پوری دنیا بھی ایسے ہی تو کوئی کہے کہ یہ تو رخ ایک طرف نہیں رہے عیسائی کہیں کہ دیکھو ہم نے کہا مشرق بس ساری دنیا کی عیسائی ایک طرف ہو گئے مگر تم تو یوں گھوم رہے ہو کسی کا رخ ادھر کسی کا رخ ادھر فرمایا اللہ کے حکم کو مانو یاتبکم اللہ جميعا اللہ تم سب کو لے آئے گا تمہارے اندر اتحاد پیدا کر لے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اہم مسئلہ ہے تاکید کی جا رہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور تاکید کے ساتھ ساتھ میں سفر کا حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے اوپر حکم تھا اقامت کا اور اب حکم بیان ہو رہا ہے کس کا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں یعنی جدر کو بھی تشریف لے جائیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ اپنا رخ انور فرما لیجئے شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک یہی برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے اس کا مطلب ٹھیک حساب لے گا اور حساب لے کر کہ ہر ایک کو اس کی جزا دے گا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے تیسری مرتبہ پہلا حکم ہوا اقامت کا دوسرا حکم ہو گیا سفر کا تیسرا کس کے لیے بھیجا جا رہا ہے دو کاموں کے لیے ایک تو تاکید کے لیے اور دوسرے آئندہ بات کو اس پر مرتب کرنے کے لیے آئندہ بات کو اس پر آئندہ بات کیا ہے فرمایا کرو مسجد حرام کی طرف رخ جہاں کہیں ہوں گے کیا فائدہ ہوگا اب تمہارے خلاف کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا اب تم پر کوئی اعتراض کون اعتراض کر رہا تھا مشرکین بھی اعتراض کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے سبحان اللہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں لیکن چہرہ کیا ہوا بیت المقدس کی طرف یہ کیسے ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ تو یہ ہے بے شک حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا قبلہ وہی ہے لیکن ابھی تک ذہنوں کے اندر اس کے خاندان اور وطن اور علاقے کے اعتبار سے قبلہ ہونے کا ذہن تھا اب بنایا جا رہا دین کا قبلہ یہودی بھی اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیے ہمارے دین کو نہیں مانتے جب ہمارے دین کو نہیں مانتے ہمارے قبلے کی طرف کیوں منہ کر رہے ہیں عیسائی بھی اسی طرح کے اعتراضات کر رہے تھے اب مسجد حرام کی طرف جب رخ کریں گے تو کسی کا اعتراض باقی مشرک جو کہہ رہے تھے کہ اگر تم ابراہیمی ہو تو اس قبلے کی طرف کیوں نہیں رخ کرتے فرمایا کر لیا یہودی جو کہتے تھے کہ ہمارے دین کو نہیں مانتے تو پھر بیت المقدس کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہو فرمایا وہ چھوڑ دیا اگر منہ کر لیا اب سنو کوئی اعتراض باقی رہا کچھ بھی نہیں کسی آنے ملی کمبان اونچے اب کوئی اعتراض نہیں اس بات کو مرتب کرنے کے لیے یہ حکم تیسری مرتبہ دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں ہو اے ایمان والوں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ تو تم بھی کر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف شطرہ ہو اسی کی جانب کس لیے اس بات کو آگے بیان کرنے کے لیے دوبارہ دیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِأَلَّا تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجت کوئی دلیل کن کن کے پاس تھی مشرکوں کے پاس بھی اور یہودیوں کے پاس بھی عیسائی بھی اسی طرح کے کچھ کرتے ہوں گے بکواس إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر جو ان میں سے ظالم ہیں جو ان میں سے ظالم باز ہیں کیوں مشرک کہیں گے اب بیت اللہ کی طرف منہ کیا ہمارے چڑانے کی وجہ سے کیا جب ہم نے کہا نا ابراہیمی کہتے ہو ادھر منہ کرتے ہو اب کیوں کیا پہلے جب نہیں کرتے تھے کوئی کچھ اعتراض کرے گا کوئی کچھ چونکہ ظالم حق بات نہیں کہتا ہے وہ صرف اعتراض ہی کرتا ہے فلا تخشوہم ڈرنا نہیں ان سے واخشونی مجھ سے ڈرنا ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون ولیتم اللہ کے اوپر کر لو مسجد حرام کی طرف رخ کیا فائدہ ہوگا لوگوں کا تمہارے خلاف کوئی اعتراض نہیں رہے گا ایک فائدہ دوسرا فائدہ ولیتم نعمتی علیکم تاکہ میں پوری کر دوں تمہارے اوپر اپنی نعمت کیا نعمت پوری کر دی تمہیں افضل امت بنایا افضل نبی عطا کیا افضل قرآن عطا کیا اب ایک چیز باقی تھی افضل قبلہ دینا اب رخ کر دو ادھر تاکہ نعمت پوری ہو جائے اور افضل قبلہ بھی تم کو مل جائے جوڑ جوڑ دے رہنا ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ پر یہی ہدایت ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لو یہ افضل قبلہ دینا کیسا ہے کما جیسا کہ افضل قبلہ مان لیا کہ یہ افضل قبلہ ہے کیوں دیا گیا فرمایا اس لیے دیا گیا کہ افضل رسول دیے گئے اور جو افضل رسول دیا گیا اس امت کو تو قبلہ بھی افضل ہونا چاہیے کما جیسا کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم اب کما تشبیہ کدھر جوڑیں گے ہم نے تم کو افضل قبلہ دیا کیسے جیسا کہ ہم نے تم کو افضل رسول دیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے بیچ میں رسولا ایک رسول منکم جو تمہیں میں سے ہیں اور وہ افضل الرسل ہیں بلکہ افضل البشر بعد افضل البشر بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یتلو علیکم آیاتنا تلاوت کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تم کو تلاوت کر کر کے ویعلمکم الکتاب اور سکھاتے ہیں وہ تم کو کتاب والحکمہ اور حکمت ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو دین کی وہ باتیں معلوم تکونو تعلمون جو تم جانتے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اسی صورت میں یہ دعا کی قبولیت کا جواب آ رہا ہے قبولیت کا بیان آ رہا ہے لیکن کتنے سال کے بعد 5,500 سال کے بعد کم و بیش اللہ اکبر اور رسول کے وہی اوصاف جو وہاں بیان کیے گئے تھے کیا تلاوت کتاب تزکیہ نفوس تعلیم کتاب والحکمہ اور تعلیم معلم تکون و تعلمون جو تم جانتے ہیں نہیں تھے ایک آیت آئے گی آئے آگے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے کچھ ٹیڑے دماغ والوں نے فوراً تلاش کیا انہوں نے عقیدہ پہلے بنایا نظریہ پہلے بنایا پھر تلاش کرنے لگے کہ قرآن پاک میں اس کی کوئی دلیل ملے کیسی کیسی دلیلیں تلاش کرتے ہیں کیا عقیدہ بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں بھئی کیسے پتہ چلا عالم الغیب ہیں کہتے ہیں قرآن کہتا ہے علمکم عالم تکن تعلم ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے اور اس سے کیسے پتہ چلا عالم الغیب نے کہا آپ کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا جب سب کچھ سکھا دیا تو عالم الغیب ہو گئے پہلی بات تو یہ کہ جن کو اللہ بتائے وہ عالم الغیب ہوتا ہے غیب کا علم کس کو کہتے ہیں جس کو خود جانے جو کسی کے بتانے سے حاصل نہ ہو لیکن اگر وہ بات مان لی جائے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ تم کو سکھائیں جو تم نہیں جانتے اور امت کچھ نہیں جانتی سب کچھ سکھا دیا تو امت بھی اب کیا بن گئی عالم الغیب وہی الفاظ یہاں الامان والحفیظ ہائے ہائے یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ قرآن کی تعلیم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے یہ نہیں طے کیا کہ قرآن کو ماننا ہے بلکہ نظریات خود بنائے پھر تلاش کرنے لگے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی دلیل مل جائے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِهِ وَلَا تَكْفُرُونَ افضل رسل عطا کیے افضل کتب عطا کی افضل قبلہ عطا کیا سب سے افضل قبلہ اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں فذکرونی تو یاد کرو نا تم مجھے ذکر کرو تم میرا اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا حالانکہ اتنی نعمتیں ہو چکی اب مزید اللہ یاد کرنے پر کچھ نہ عطا کرے تو تب بھی حق ہے بندوں پر کہ ساری زندگی بلکہ ان کے جسم کی ہر ایک بال میں کو اللہ زبان عطا کرے اور اس سے اپنے مالک کا شکر ادا کرے لیکن فرماتے ہیں پھر بھی فَذْكُرُونِ تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرے لئے شکر کرو میرا شکر کرو وَلَا تَكْفُرُونَ میری ناشکری مت کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ذہن میں موٹا مضمون تو یہی آئے گا نا کہ بس جس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے اس کو یاد کیا بیڑے پار ہو گئے سبحان اللہ سیدھے بن گئے ولی لیکن اگلی آیت سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ اللہ کرنا یہ بھی اس کا ذکر ہے لیکن اسی کا ایک حصہ ہے اس کے دین کو ماننا اور اس کے دین کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانا اور جو دین پر حملہ کریں ان کا مقابلہ کرنا ان کا دفاع کرنا یہ سارا کچھ ذکر کے اندر داخل ہے اور جب اس راستے میں کوئی چلے گا تو اللہ اس کو یاد کرے گا یاد کرنے کا مطلب اللہ اس کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا اس کو جنت عطا فرمائے گا دنیا کے اندر اس کا نام روشن ہو جائے گا, سکون قلب اس کو عطا ہوگا, اس کی تحریک زندہ رہے گی. یہ یاد کرنے کا مطلب, اللہ کے یاد کرنے کا مطلب. لیکن اس راستے پر جب آدمی چلے گا, دعوت کے راستے پر, دعوت کو پھیلانا, اس کا دفاع کرنا, اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینا, تو اب پہلے تو سوچا تھا نا, ہمارے خطیب حضرات, ہمارے ائمہ حضرات ہر جمعے کو کہتے فذکرونی اذکرکم, ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بس کیا ذکر بیڑا پار سبحان اللہ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کہ جب اس راستے پر چلو گے تو پھر یہ پھولوں کا راستہ نہیں, یہ کانٹوں کا راستہ ہے, یہ مشکلوں کا راستہ ہے, یہ پریشانیوں کا راستہ ہے, یہ قید و بند کا راستہ ہے, یہ مصیبتوں کا راستہ ہے. جب مصیبتیں آئیں گی تو پھر کیا کریں, یہ سارا کچھ اس کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. میں جوڑ بتا رہا ہوں, یہ سب کچھ اس کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. تو جب مصیبتیں آئیں تو کیا کریں, ذکر کیا, مصیبتیں آئیں, اب کیا کریں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں جب مصیبتیں آئیں گی تو پھر نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرنا, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا. یہ جوڑ آپ کی سمجھ میں اللہ کے آئے, بہت اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں, بھئی اللہ کو یاد کیا مصیبتیں گلے پڑ گئیں. کہتے ہیں غریبوں نے روزے رکھے دن لمبے ہو گئے, اور ہمارے ہیں وہ محاورہ مشہور ہے نا کہ کسی نے نماز پڑھی تھی تو اس کی بھینس مری, تو دوسرے دن کٹڑی شور مچا رہی تھی, اس نے کہا کہ بھینس نے تو نماز برداشت بھی کی تھی, تیرے لیے وضو ہی کافی ہے. لیوں وضو کروں, وضو کروں کارگی چور چپٹ, کہتا اٹھاؤں لوٹا کروں پھر وضو, کروں تیرا کام. وہ تو بیچارے نے بے خیالی میں کہا تھا, لیکن معلوم ہوا یہ راستہ ہے ایسا ہی, جو نمازیں پڑھے گا, جو روزہ رکھے گا. آپ سمجھے سنم مل گئی, مولوی بن گیا, اب چھٹی ملی, مقصد عشق کے انداز نرالے ہیں. جس کو سبق یاد ہوا اس کو چھٹی نہیں ملی. اسی مضمون کو دوسری جگہ کھول کر بیان کیا, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, آزمایا جائے گا. اوہو, جب آزمائشیں آئیں تو کیا کریں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرنا صبر سے, اور صبر کا مطلب ڈٹ جانا, ایسے موقع پر ڈٹنا. صبر کا وہ مفہوم نہیں جو ہمارے ذہنوں میں, ہمارے ذہنوں کا مفہوم کیا ہے, ایک آدمی نے پلان بنایا کہ مجھے جانا ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر, نہیں چڑھ سکا, اس نے کہا ادھر ہی صبر کر لوں, اس کا نام صبر نہیں. عربی میں صبر کے دو تین معنی, اور قرآن پاک میں وہی تین مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں. الصبر على الطاعة, اللہ کی فرما برداری پر ڈٹ جانا, موسم کیسا ہو, حالات کیسے آئیں, فرما برداری پر ڈٹنا. والصبر عن المعصية, گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا. والصبر عن الشدائد, اور نیکیاں کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے مصیبتیں آئیں گی تو پھر مصیبتیں سہنے کے لیے ڈٹ جانا, گھبرا کر کے دین کو چھوڑنا نہیں. لیکن یہ دین پر ڈٹ جانا اور مصیبتیں سہ کر بھی دین کا دامن نہ چھوڑنا, یہ نصیب کیسے ہوگا. استعینوا بالصبر, مدد حاصل کرو صبر, ایک تو صبر اپنے اندر پیدا کرو, مگر صبر کیسے پیدا ہوگا, والصلاۃ, نماز پڑھو. جب نماز پڑھے گا, اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, تو مصیبتوں کو سہنے کا اس کے اندر سلیقہ آ جائے گا, ہمت آ جائے گی. یہ وہی مضمون ہے. کون سا, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك, آخر میں فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے, ڈٹ جائیے, اسی سے آپ کو مصیبتیں سہنا آ جائیں گی, پریشانیاں سہنا آ جائیں. وتبتل إليه تبتیلا, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا, یہ راتوں کا کھڑا ہونا آپ کو مصیبتیں سہنے کے لیے تیار کرے گا. چنانچہ یہی لوگ پھر دین کے راستے میں استقامت سے رہے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے آپ لوگوں کے لیے 10 مضمون سوچے تھے ذہن میں کہ میں کہوں گا اس کے اوپر آیتیں جمع کرو اور پھر اس پر ایک مقالہ لکھیں, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وقت تنگ ہے. اس میں سے میں نے سوچا تھا تقوی کی آیتیں جمع کرو, صبر کی آیتیں جمع کرو, توکل کی آیتیں جمع کرو. یہ چند اہم مضامین ہیں نا قرآن پاک کے,
بھروسہ اللہ پر اور ڈٹ جانا اور ساتھ میں تقوی اللہ کا ڈر پیدا کرنا اس کو کس کس انداز سے قرآن پاک نے بیان کیا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ساتھ رہے گا ہمیشہ یہ کتنی مصیبتیں آئیں گی اس راستے میں فرمایا اتنی بھی آ سکتی ہیں کہ تیری جان بھی جا سکتی ہے یہاں اتنی بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں کہ تیری جان بھی یہاں جا سکتی ہے لیکن اگر چلی گئی تو اس کو گئی ہوئی نہیں ماننا اس کو ملی ہوئی ماننا جس کی جان چلی گئی سمجھو اسی کو جان ملی ہے وہ مرا نہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا عجیب میدان ہے یہ جو مانتے ہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں پریشان حال اور جو نہیں مانتے ان کو 300-300 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے ان کو کھلی چھوڑ ان کے لیے مصیبتیں ان کے لیے پریشانیاں کیونکہ ان کے لیے وعدہ کہیں اور کا ہے مگر جب اس جنگ میں فیصلہ ہوتا ہے نتیجہ نکلتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے گرنے والا جیتتا ہے اور کھڑا رہنے والا ہارتا ہے یزید زندہ رہ کر بھی مر گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا کر بھی زندہ رہے ہیں نمرود کو کون جانتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا فرعون کو کون جانتا ہے صرف اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا ابو جہل کو کون جانتا ہے صرف اس لیے کہ حضور کے مقابلے میں تھا جو یہاں گر گیا وہ گرا نہیں وہی بچ گیا وہی زندہ رہا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اور مت کہنا ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں ان کو اموات مردے نہیں کہنا بَلْ لَحْيَاهُمْ بلکہ وہ زندہ ہیں بَلْ لَحْيَاهُمْ بلکہ وہ زندہ ہیں کئی پہلو ہر پہلو سے اس کو دیکھیں آپ بلکہ وہ زندہ ہیں مرنے کے بعد روح تو نکلی ان کی بھی اگر روح باقی رہنے کا نام آپ زندگی مانتے ہیں تو روح تو پرواز کیا اگر اس طرح کی زندگی ہے کہ ان کی روح نہیں نکلی تو ان کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا ہے زندے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے شہید کی بیوی سے تو نکاح ہوتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح نہیں نکلی تو زندے کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے شہید کی تو جائیداد تقسیم ہوتی ہے پھر زندہ رہنے کا مطلب کیا ایک مطلب تو چوتھے پارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے اوپر زندوں کے احوال طاری ہوں گے وہ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی روح سب پرندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی ہے اور ان کو جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے ہی جنت بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ سیر کرو جا کر کے جنت کی یرزقون عند ربہم اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے ایک دن بل احیاء ان یہ مر جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بیچارہ مر گیا تحریک اس کی ختم ہو گئی نا نا اس کے ایک ایک قطرے سے ہزار تحریکیں زندہ ہوتی ہیں اس کی تحریک کبھی مٹتی نہیں ہے ظلم مٹ جاتا ہے یہ ظاہر لگتا ہے کہ اس کی تحریک ختم ہو گئی ختم نہیں ہوتی ہے اس کی موت ہی سے اس کی تحریک زندہ رہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی زندہ جاوید والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے بل احیاء اور ایک اور پہلو بھی کہ جو اس راستے میں چلا جائے اس پر سوگ کرنے کی ضرورت نہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں اس کے والدین کو تعزیت کی ضرورت نہیں مبارکبادی کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ مرا نہیں بلکہ زندہ جاوید ہو گیا ہے ولکن لا تشعرون لیکن تم سمجھتے نہیں ہو یہ کیوں ہوگا ایسا فرمایا اس لیے ہوگا کہ جنت بڑی قیمتی ہے فری میں ملتی نہیں خالی دو ٹکرے مارے جنت مل جائے گی اس کے بغیر کہ ہم پہلے نہ دیکھیں کچا کون ہے پکا کون ہے ضرور دیکھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ کچھ من الخوفی ڈر سے کچھ کا مطلب گھبرانا نہیں تھوڑا سا ڈر لگے گا اس نے گھبرا نہیں جانا اس ڈر کے پیچھے امن چھپا ہوا ہوگا تھوڑی سی مصیبت آئے گی اس کے پیچھے راحت چھپتی ہوئی ہوگی انما العسر یسرا انما العسر یسرا پریشانی کے ساتھ آسانی ہے پریشانی کے یار سو گئے آپ ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے مگر قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے پریشانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے گھبرانا نہیں بس لگی ہوئی ہے ساتھ مگر گھبرا جاتے ہیں اوہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ تھوڑا سا آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر اور کیا کریں گے والجوع تھوڑی سی بھوک سے مرو گے نہیں بھوک آئے مگر بھوک سے کوئی مرے گا
نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی مشقتیں, کتنی بھوک برداشت کی, مگر کسی کا بھوک سے مرنا بیان ہوا ہے؟ نا اوہو. یبسط لمن یشاء ویقدر, روزی پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر, یقدر کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اور اندازہ کرتا ہے, لیکن اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ ناپ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, توڑ کر دیتا ہے بس اتنے دیر کے لیے. دے گا سب کو, یہ بات نہیں کہ اس کو نہیں دے گا, اس کو بھی دے گا مگر توڑ کر دے گا. آسان ترجمہ کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, اس لیے کہتے ہیں تنگ کرتا ہے, ورنہ اس کو ناپ کر. والجوع, بھوک سے, ونقص, اور کچھ کمی کر کے, کس میں؟ من الاموال, مال میں, والانفس, نفسوں میں, والثمرات, اور پھلوں میں. آج بھی یہی ہوگا, جو بے دین دین کے اوپر آئے گا اس کی آزمائشیں ہوں گی, بس ان آزمائش میں ڈٹ گیا تو ڈٹ گیا. وبشر الصابرین, خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو, ڈٹ جانے والوں کو. کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی پہنچنے والی, پہنچتی ہے مصیبت ان پہنچنے والی, کوئی پریشانی, کوئی مشقت, قالوا, وہ کہتے ہیں انا للہ, ہم تو اللہ کے لیے ہیں, ہم تو اللہ کے لیے ہیں. یہ مصیبت آئی, یہ پریشانی آئی, یہ چیز ہم سے جاتی رہی, یہ مال جاتا رہا, جانے دو, ہم تو اللہ کے لیے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. اگر یہ مصیبت آئی, پریشانی آئی, آج یہ چیز ہم سے گم ہو گئی, تو ہم نے تو اپنے مالک سے ملنا, ہمیں اس سے کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ, یہی ہیں وہ لوگ, عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ, ان کے اوپر صلاتیں ہیں. صلات کے معنی رحمتیں ہیں, لیکن آگے رحمت خدا رہا ہے, دو لفظ آگے. اب رحمت بھی رحمت, صلات بھی رحمت, لیکن کیفیت میں فرق ہے. اردو میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے, ہم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. صلات ان کا معنی عنایتیں. اولئک, یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے اوپر صلوات ان عنایتیں ہیں, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے, اور رحمت ان اور مہربانی ہے. واولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے, ہدایت پانے والے. اللہ اکبر, صحابہ کی تربیت ہوئی, ذہن و دماغ کو تیار کیا گیا, شرک کی نفرت دلوں میں بیٹھی. کتنی بیٹھی شرک کی نفرت, کتنی شرک کی نفرت بیٹھی دلوں کے اندر, کہ حج کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان بھی چکر کاٹا جاتا ہے, سعی کی جاتی ہے. دور جہالت میں جہالت نے صفا کے اوپر ایک بت رکھوا دیا تھا اور مروہ کے اوپر ایک بت رکھا دیا تھا. صفا والے بت کا نام کیا تھا؟ اساف, اور مروہ والے کا نام نائلہ. جب ایمان دلوں میں بس گیا, اب حج کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے لگے, تو ذہنوں میں آیا کہ ہو یہ کہیں جہالت کی یادگار نہ ہو, وہ اساف اور نائلہ کی یادگار نہ ہو, اس لیے دوڑ لگائی جا رہی ہوں. اس کی صفائی کی جا رہی ہے کہ فرمایا نا, یہ اساف اور نائلہ کی یادگار, وہ تو دور جہالت میں رکھے, ورنہ اصل میں یادگار کس کی ہے؟ یہ اللہ کی توحید کی. بیت اللہ بھی اللہ کی توحید کی یادگار, صفا اور مروہ کی بھی اللہ کی توحید, کہ ایک اللہ کی بندی صرف اللہ کے لیے یہاں آئی تھی اور اس نے اللہ کے لیے دوڑ لگائی تھی, مگر اس کی دوڑ اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک اس کا حج معتبر نہیں جب تک وہ وہاں دوڑ نہ لگائے. مگر اسلام کی مہربانی دیکھو, عورتوں کے حقوق. عبدالسلام صاحب, لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق, دوڑ کس نے لگائی یہاں پر؟ عورت نے, لیکن واجب مردوں پر بھی ہوئی عورتوں پر بھی ہوئی, مگر اس عورت نے اضطراری کیفیت میں دوڑ لگائی تھی, اس کی دوڑ سکون کے ساتھ عورت کے لیے مناسب نہیں تھی. کیوں؟ بیچ والے حصے میں وہ تیز دوڑ کر چلی تھی, تیز دوڑنا عورت کے لیے مناسب نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ بے شک دوڑ عورت نے لگائی تھی, لیکن اب جب عورتیں دوڑیں گی تو وہ اس طرح دوڑ کر نہیں چلیں گی چونکہ وہ اضطرار میں دوڑی تھی, وہ آہستہ چلیں گی, لیکن جب مرد چلیں گے تو وہ بیچ والے حصے میں دوڑ کر چلیں گے تاکہ اس کی دوڑ کی یاد تازہ ہو جائے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ, اللہ کے شعائر میں سے. شعائر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر کے دوسری چیز یاد آ جائے, وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جو اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں, جو اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں, ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں. صفا اور مروہ اللہ کی توحید کی نشانی.
فمن حج البيت تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا ابھی حج ہمارا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان يتطوف بهما تو کوئی حرج نہیں اس کے اوپر ان يتطوف بهما کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لے قرآن کو اس کے ماحول میں نہ سمجھا جائے تو الٹا معنی ذہن میں آئے گا کوئی گناہ نہیں اگر اس کا طواف کر لے تو ذہن میں کیا بات آئے گی کہ اگر نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے اگر کر لے تو کوئی گناہ نہیں لیکن اگر نہ کرے تو یہی مسئلہ ہے کیا نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے نہیں گناہ کی بات یہاں کس لیے کہی گئی کہ ذہنوں میں بات آئی تھی کہ اصاف اور نائلہ کی وجہ سے یہاں کہیں گناہ نہ ہو جائے فرمایا فلا جناح کوئی گناہ نہیں ہے بل نیکی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا اور جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اپنی مرضی سے تَطَوَّعَ يَتَطَوَّعُ کے معنی اپنی مرضی سے کوئی نیکی کا کام کرنا خیرًا نیکی کا کام کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ہے علیمٌ جاننے والا ہے اللہ شکر کرنے والا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو کوئی چیز دی اس کے اوپر وہ اس کی قدر کرے اور اس کی نعمت کا احسان پہچانے اس کو اپنا محسن مانے اس کا نام شکر ہے تو اللہ نعوذ باللہ ایسا شکر کرتا ہے نہیں جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے اصلی معنی واپس آتے ہیں وہ کون اس معنی ہے قدر کرنا شاکرون اللہ قدر کرنے والا ہے جو نیکی کرتا ہے اس کی بے قدری نہیں کرتا اس کی قدر کرتا ہے یہ ساری باتیں معلوم ہیں یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی کہ واقعتاً اس امت کا یہی دین ہے اور یہی سچ دین ہے یہی حق دین ہے لیکن حق کو چھپا رہے ہیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کی ہم نے من البينات نشانیوں میں سے معجزات میں سے والهدى اور ہدایت کی باتوں میں سے من بعد اس کے بعد بھی چھپا رہے ہیں ما بيناه للناس اس کے بعد کہ بعد ما کا معنی کیا ہوتا ہے کہ من بعد ما اس کے بعد کہ بيناه للناس ما مصدریہ ہوتا ہے نا اس ما مصدریہ کا اکثر جگہ اردو میں آسان ترجمہ ہے کہ بعد ما اس کے بعد کہ قبل ما اس سے پہلے کہ من بعد ما اس کے بعد کہ بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ان چیزوں کو للناس لوگوں کے لئے فی الکتاب کتاب میں مطلب یہ وہ راز تھے یہودیوں کے جو ہم نے کھول کر بیان کیے مگر یہ بڑی بے شرم قوم ہے آپ بھی چھپائے گی اب تو ان کو مان جانا چاہیے کہ یار اب راز سامنے آ گیا زلیخا نبی کہا تھا الان حسحس الحق انا راوتو مگر یہ ویسے نہیں اب بھی چھپائیں گے اولئک یلعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے لعنت کا مطلب اپنی رحمت سے دور کرتا ہے ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے انسان بھی فرشتے بھی جن بھی وہ لعنت کرنے کا مطلب وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں الا الذین تابوا آئے آئے قرآن کا انداز مایوس نہیں ہونے دیتا ہے اگر صرف ایک ہی بات بیان کرتا رہے تو پھر انسان میں مایوسی آئے گی محرومی ہیں کا احساس چھوڑو جی جب ہم نے جانا ہی جہنم میں ہے نا فرمایا دروازہ اب بھی کھلا ہے بند نہیں جب بھی اس کو ہلاؤ گے جب بھی دستک دو گے تب اس کو کھلا ہوا پاؤ گے الا الذين تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور جنہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا توبہ کے لیے شرط ہے کہ جس چیز سے توبہ کی اس کے بعد اپنے آپ کو درست کر لے عام گنہگار ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے عام گنہگار کے لیے اتنا کافی ہے ایک آدمی نے رات کی تنہائی میں کوئی گناہ کیا تنہائی میں اٹھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے اور اپنی حالت کو درست کر لے تو توبہ قبول ہو گئی لیکن وہ گرو گھنٹال جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور بے دینی کی دعوت دیتے رہے اب جا کر کے حجرے میں اور چپکے سے اندھیرے میں بیٹھ کر کے توبہ کرے توبہ قبول ہو جائے گی ان کی وجہ سے جو دوسرے گمراہ ہوئے ان کا کیا بنے گا میں ان کی نہیں توبہ قبول ہوگی تب ہوگی جب یہ اعلان کریں کہ ہم سے جرم ہوا ہے ہم نے خطا کی ہے ہم نے غلطی کی تھی اب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں تب ان کی توبہ وہ بیانو اور وہ بیان بھی کریں لوگوں کے سامنے یہ بڑے مجرم ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہی وہ لوگ ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اتوب علی معنی توبہ قبول کرتا ہوں اتوب علی معنی توبہ کرتا ہوں وانا التواب الرحیم اور میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا کتنی پیاری صفت میں ہوں ہی توبہ کرنے والا میرا کام ہی توبہ قبول کرنا ہے کوئی کرے تو صحیح ان الذين كفروا مگر جو پھر بھی ڈٹ جائے اب بھی نہ مانے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مات اور وہ مر گئے وہ کفار اور وہ کافر ہی تھے اولئک علیہم لعنت اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے والملائکہ بھی فرشتوں کی لعنت ہے والناس لوگوں کی لعنت ہے اجمعین سب کے سب کی لعنت ہے اجمعین خالی ناس کی صفت نہیں بلکہ سب کی تو اس لیے ترجمہ کیا کریں گے سب کے سب کی لعنت ویسے صفت میں نے عام بات کہی ورنہ ترکیب میں صفت نہیں کیا بننا ترکیب میں جی ہاں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں لا یخفف عنہم العذاب اوہو لعنت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور جب دوری ہوگی تو وہ اللہ کا عذاب ہوگا لا یخفف عنہم العذاب عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا بلکہ عذاب بڑھتا ہی رہے گا بڑھتا ہی رہے گا نہیں بڑھائیں گے ہم مگر عذاب کو بڑھائیں گے عذاب بڑھتا ہی رہے گا وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی تھوڑی سی مہلت مل جائے وہاں نا نا مہلت بھی نہیں مضمون پورا ہو رہا ہے توحید کا بیچ میں رسالت پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا لیکن اب تک کے سارے مضمون کا نچوڑ کیا نکلا او یہودیو او عیسائیو او مشرکو الہکم الہ واحد تمہارا خدا ایک خدا ہے بہت برکت والی آیت بہت برکت والی آیت کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا جو اس کو پڑھ لے گا دنیا کی کوئی کائنات اس پر حملہ نہیں کر سکتی ہے الہکم الہ واحد تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے لیکن دل کی گہرائیوں سے اس کو مانے اس کو جانے پھر اس کو پڑھے لا الہ الا ہو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الہ کیوں اس لئے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا ہو سوائے اس کے جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر کتنا رہے ایک ہی رہ گیا ہو الرحمن کیوں وہ ایک ہے اس لئے کہ وہی تو رحمان ہے الرحیم وہی رحم کرنے والا ہے اور جو معبود ہو اس کے اندر یہ صفتیں ضروری ہیں اور یہ صفتیں صرف اسی کے اندر ہیں اس لئے وہ اکیلا معبود ہے یہ اجمالی دلیل تھی توحید کی اجمالی دلیل کون کون سی ہوئی لا الہ الا ہو ایک دلیل ایک خدا کیوں ہے اس لئے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں میں کل بھی بتا چکا اس کے سوا جتنوں کو خدا سمجھا گیا ان کو اکیلا نہیں سمجھا گیا اس نے کالی ماتا کو مانا اس نے سفید کو بھی مانا ایک نام بتا رہا ہوں میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ایک کو مانے اور وہ دوسرے کو نہ مانے مکہ والے بھی کتنوں کو مانتے تھے 360 تو خانہ کعبہ کے اندر تھے مگر وہ اکیلا اور ہو الرحمن وہی رحم کرنے والا وہی بار بار مہربانی کرنے والا ہے یہ صفتیں صرف اسی کی ہیں اس لیے معبود وہی ہے کچھ اور دلیل تفصیلی یہ دلیل تھی کیسی اجمالی اب تفصیلی تفصیلی کیا دلیل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں والارض زمین کے واختلاف الليل والنهار رات اور دن کے اختلاف میں اختلاف کے دو معنی ایک معنی رات کا جانا دن کا آنا دن کا جانا رات کا آنا اس نظام میں اور دوسرا رات کا گھٹنا دن کا بڑھنا دن کا گھٹنا رات کا بڑھنا اختلاف الليل والفلک التي تجري في البحر اور ان کشتیوں میں التي تجري في البحر جو چلتی ہیں سمندر کے اندر کوئی تو ہے جو ان کو چلا رہا ہے غرق ہونے سے بچا رہا ہے بما ينفع الناس ان چیزوں کو لے کر کے جن لوگوں کو نفع دیتی ہیں وما انزل الله اور اس بارش میں اس پانی میں انزل اللہ جو اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے تو بتا چکا معنی کیا نکلتا ہے اس کا اوپر سے من ماء پانی میں سے فاحیا به الارض پھر اس کے ذریعے سے زندہ کیا اس نے مردہ زمین کو بعد موتیا اس کے مرنے کے بعد وبث فیها من کل دابا ماں کے ساتھ اس کو جوڑیے وہاں اوپر ماں مصدریہ اور اس کے ہر ایک چوپائے کو زمین میں پھیلانے میں جو اس نے چوپائے پیدا کیے اور پوری زمین میں پھیل گئے اس میں وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے بدلنے میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ اور لٹکائے ہوئے بادلوں میں مسخر کے معنی ہر موقع کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گے
ہم نے نہروں کو مسخر کیا, معنی ہوگا نہروں کو ایسا بنایا کہ تم اس میں کشتی چلا سکتے ہو. ہم نے جانوروں کو مسخر کیا, اس کا معنی ہوگا ہم نے جانوروں کو تمہارے ماتحت بنا دیا. ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا, اس کا معنی ہوگا سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. اور یہاں بادلوں کو مسخر کیا کا معنی کیا ہوگا؟ بادلوں کو لٹکا دیا, اور لٹکے ہوئے بادلوں میں بین السماء والارض, زمین اور آسمان کے بیچ میں, ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ لا آیات, ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں. کس کی نشانی ہے؟ اس کی اکیلے ہونے کی نشانی اور اس کے ہونے کی نشانی. ہونے کو تم عرب کے کافر بھی مانتے تھے, اس کے اکیلے ہونے کی نشانی کہ اگر وہ اکیلا نہ ہوتا تو یہ نظام نہ چلتا. وہ آسمان پیدا کرتا, کوئی دوسرا ہوتا وہ کہتا میں نہیں پیدا کرنا ہوں دوں گا. وہ دن لاتا, کوئی دوسرا ہوتا کہ میں رات بناؤں گا. وہ کشتیوں کو چلانا چاہتا, کوئی دوسرا ہوتا وہ کہتا میں غرق کروں گا. وہ بارش برسانا چاہتا, کوئی دوسرا ہوتا وہ کہتا میں دھوپ کروں گا. اور وہ جانوروں کو پھیلانا چاہتا, کوئی دوسرا ہوتا وہ کہتا میں نہیں پھیلانے دوں گا. وہ تصریف الریاح, وہ ہواؤں کو چلانا چاہتا, کوئی اور اگر ہوتا وہ ہواؤں کو روک لیتا. وہ سحاب المسخر, وہ بادلوں کو لٹکانا چاہتا, کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا میں لٹکانے نہیں دوں گا. مگر کوئی ایسا نظام میں تبدیلی نہیں ہوئی. نہ ہونے کا مطلب کہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں یہ مضمون جیسا بڑوں سے سنا کھول کر اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ عوام کو ایسا سنائیں, ورنہ ظاہر ہے آپ علماء ہیں, آپ کو دوبارہ دوبارہ یہ باتیں دہرانے سے میں سمجھتا ہوں آپ بور ہوتے ہوں گے, لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یوں سمجھانا چاہیے عوام کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. توحید کے مضمون کے بعد فوراً یہ مضمون اکثر بیان کیا جاتا ہے. آئے ہائے, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے, مگر کچھ پاگل یہ بھی تو دیکھو نا. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے پھر بھی کچھ لوگ ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادا, ند بناتے ہیں. تمام مفسرین نے بیان کیا ند کا معنی جس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جائے, اللہ کے مقابلے میں اس سے آگے بڑھ کر, کہ وہ کوئی مورتی ہو, کوئی جن بھوت ہو, کوئی انسان ہو, کوئی زندہ ہو, کوئی مردہ ہو. اور قرآن پاک خود کہتا ہے کہ ند کس کو کہتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ, ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ, جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اب جب بھی کسی سے ایسی محبت ہو جیسی محبت اللہ سے ہونے چاہیے, تو سمجھ لو کہ یہ کون ہے, یہ ند ہے. جیسی اللہ کی ماننی چاہیے ویسی کسی اور کی مان رہا ہے, اس کا مطلب یہ ند ہے. والذین آمنوا شد حبا للہ, یہ محبت تو کرتے ہیں مگر ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ قاری عبدالحی صاحب سے سنا ہوگا نا کبھی کہ یہ محبت کرتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں, یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی, لیکن اگر نہیں چلی تو پھر کہیں اور, یا باول حق بیڑا تک, پھر وہاں پہنچ گئے وہاں پار کر دے, اور اگر وہاں بھی نہیں چلا تو پھر امداد کن امداد کن ازغم رنج آزاد کن, اور کہیں پہنچ گئے, یا شیخ عبد القادر. چلو ان کو چھوڑو, آگے بڑھو بڑے بھائیوں کی طرف. وہ کیا کرتے ہیں, کالی ماتا گئے وہاں نہیں کام بنا, دوسری جگہ پہنچ گئے وہاں نہیں بنا, تیسری جگہ پہنچ گئے وہاں نہیں بنا. ہر صبح ایک کو پکارتے ہیں شام کو دوسرے کو پکارتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں مگر رب کا در چھوڑ سکتے ہیں, اشد حبا للہ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, کاش کے دیکھ لیتے ظالم وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. کیا دیکھتے؟ اس منظر کو دیکھتے. اذ يرون العذاب, جب وہ دیکھیں گے عذاب کو, وہ قیامت والا منظر جب جہنم سامنے ہوگی اور اس میں دھکیلا جا رہا ہوگا, اس منظر کو دنیا میں دیکھ لیتے اس وقت میں, پھر ان کو پتہ لگے گا. ان القوت للہ جميعا, اگر دیکھ لیتے تو مان جاتے. ان القوت للہ جميعا, طاقت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ جہنم کا عذاب دیکھ رہے ہیں, جہنم میں بھیجا جا رہا مگر کوئی چھڑانے والا نہیں, پتہ چلا کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یہ بھی جان لیتے
کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اس انداز کو قرآن پاک نے مختلف طبقوں کے لئے استعمال کیا. کبھی مشرکین جن بزرگوں کی عبادت کرتے تھے, جن کی پوجا کرتے تھے, جن کی مورتیاں بنا کر کے ان کو پوجتے تھے, ان کے لئے بھی ایسی باتیں آئیں. کبھی فرشتوں کے لئے آئیں, کبھی اوروں کے لئے آئیں, لیکن کبھی بطور خاص ان کے لئے آئیں جو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. یہاں انہی کا تذکرہ ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا. اِذْ یاد کرو وہ کیسا منظر ہوگا. تَبَرَّأَ جب برات کا اظہار کر دیں گے, علیحدگی کا اظہار کریں گے, بری ہو جائیں گے. الَّذِينَ اتُّبِعُوا وہ گرو گھنٹال, وہ مذہب کے پیشوا ہیں, وہ لیڈر جن کی وجہ سے دوسرے گمراہ ہوئے تھے, اتبعو جن کی پیروی کی گئی تھی, وہ بری ہو جائیں گے. کن سے؟ من الذین اتبعو, ان سے جو پیروی کرتے تھے. اور سب سے بڑا لیڈر شیطان بھی الگ ہو جائے گا. وہ کہے گا نہیں, میں نے ایک حکم تم کو دیا, تم نے میرا حکم مانا, رب نے بھی تم کو حکم دیا, رب کا تو حکم تم نے نہیں مانا. فلوموا انفسکم ولا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. جب وہ بھی الگ ہو جائے گا, اوہو, تو پھر کیا ہوگا؟ وراب العذاب, اور یہ دیکھ لیں گے عذاب کو. وتقطعت بینہم الاسباب, اور کٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات, کٹ جائیں گے ان کے سبب کے معنی ذریعہ, جو آپس کے تعلقات تھے, علاقے تھے, وہ کٹ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة, ہائے ہائے, کاش دنیا میں اس منظر کو دیکھتے, لیکن نہیں سوچتے ہیں. اس وقت میں کیا ہوگا؟ وقال الذين اتبعوا, کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی, لو ان لنا كرة, کاش کہ ہوتی ہمارے لیے كرة واپسی, کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع ملتا. پھر کیا کرتے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, تو ہم بھی ان سے بری ہو جاتے, كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا, جیسا کہ یہ ہم سے آج بری ہو گئے ہیں. لیکن ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سب کہیں گے, ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ ایک مرتبہ واپس کر, ایک مرتبہ واپس کر, اب ہم نیکی کے کام کریں گے. لیکن ولو ردو, اگر واپس کیے جائیں وہاں سے, تو پھر بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے. تھوڑے دن تک یاد رکھیں گے, زیادہ دن یاد نہیں رکھیں گے, اور وہاں کسی سے کو واپس کسی کا موقع بھی نہیں ملے گا. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, ہم بری ہو جاتے ان سے بھی, كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا, جیسا ہے کہ یہ بری ہو گئے ہم سے. كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ, یہ باتیں کہنے سے ان کو کچھ ملے گا, انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے, ہائے کاش ہم واپس جاتے نا, ہم بھی ایسا ہی کرتے جیسا انہوں نے کیا ہے, ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے. ان باتوں کے کہنے سے کچھ ملے گا؟ کا کچھ نہیں ملے گا, خالی افسوس, خالی حسرت. اللہ ان کو دکھا رہا ہے یہ چیزیں تاکہ یہ حسرت. کذالک یریہم اللہ, اسی طرح دکھاتا ہے, دکھائے گا اللہ تعالیٰ ہم ان کو, اعمالہم ان کے اعمال, حسرات افسوس کا ذریعہ بنا کر, علیہم ان پر, حسرتوں کا جمع افسوس کرنے کا ذریعہ بنا کر ان پر, وما ہم بخارجین من النار, اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو کھاؤ, مما فی الارض, اس میں سے جو زمین میں ہے, حلالا, مگر اس حال میں کہ وہ حلال ہو, طیبا, اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہو. یہ کیا جوڑ جڑا؟ بات چل رہی تھی اوپر توحید کی, بات چل رہی تھی مشرکوں کے برے اعمال کی, یہاں حلال کھانے کا کیسا تذکرہ آ گیا. اوہو, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے نا, یہ بھی سورہ بقرہ ہے, یعنی پہلے پارے میں شروع میں, وہ چیزیں جن کو کھانے سے اللہ منع کرتا ہے, جب ان کو انسان کھاتا ہے تو پھر یہی کیفیت تاری ہوتی ہے اس کے اوپر. سب سے پہلے پھر لباس اترتا ہے, پھر انسان کا دامن چھوٹتا ہے توحید سے, اور پھر گناہ کی طرح راغب ہوتا ہے. شرک کی دعوت دینے والا,
سب سے پہلے حرام کھانا جس پیٹ کے اندر حرام لقمہ جائے گا وہ توحید کے اوپر قائم نہیں رہ سکے گا کتنی دلیلیں پیش کرو پورا قرآن پاک سناؤ ساری حدیثیں سناؤ صحیح سنتہ سنا دو کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کہ حرام کھا کھا کر کے چڑھاوے کھا کھا کر کے اندر ایسا سیاہ ہو گیا ہے اب تو دل میں بات اترتی نہیں ہے اس لئے اگر توحید پر رہنا چاہتے ہو اے ساری دنیا کے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا تو حلال روزی کھاؤ حلال روزی کھاؤ گے اس کی برکت سے توحید نصیب ہوگی اس کی برکت سے ایمان نصیب ہوگا یا ایوہ الناس اے ساری دنیا کے لوگوں کلوا مما فی الارض کھاؤ جو زمین میں ہے جو زمین میں ہے سب کھانے کے لئے پیدا ہوا مگر ایک شرط ہے ایک تو حلال ہو اور دوسرا طیب ہو یہ دو چیزیں ہیں بعض نے کہا تاکید ہے جو حلال ہے وہ طیب ہے اور جو طیب ہے وہ حلال ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حلال وہ جس کو شریعت نے حلال کہا اور طیب وہ جس کو طبیعت بھی مانتی ہے کہ یہ پاکیزہ ہے اور فطرت سلیم جس کو پاک مانتی ہے شریعت نے اس کو حلال کیا ہے اور فطرت سلیم جس کو ناپاک مانتی ہے شریعت نے اسی کو حرام کیا ہے ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے گند کا سمجھنا انسان کے لئے مشکل ہے جیسے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ تو یہ شریعت نے حرام کیا لیکن طبیعت اگر بالکل سلیم ہو تو وہ اس کی خباثت کو بھی معلوم کر سکتی ہے پہچان سکتی ہے حلالاً طیباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ حرام کی طرف کون لے جاتا ہے شیطان لے جاتا ہے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو وہ حرام راستوں پر لے جائے گا حرام کھلوائے گا پہلے حرام کھلوائے گا اس کے بعد شرک کی طرف کھینچ کے لے جائے گا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کُلٌّ کُلٌّ دشمن ہے کیوں دشمن ہے فرمایا شیطان کا ایک ہی کام ہے وہ کبھی نیکی کی بات نہیں بتاتا ہے اِنَّهُ يَعْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے بِالسُّوءِ برائی کا وَالْفَحْشَاءِ اور بے حیائی کا یہ برائی اور بے حیائی دو چیزیں ہیں ملی جلی قریب قریب چیزیں ہیں وہ برائیاں جو برائیاں تو ہیں لیکن اس میں انسان کو اس کی فحاشی نظر نہیں آتی وہ سوء اور جس کی فحاشی اور اس کا گندہ ہونا نظر آتا ہے وہ فحشا اسی کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں جس کی برائی انسان جلدی سے سمجھ نہیں سک رہا تھا تو شریعت نے بیان کیا کہ یہ برائی ہے اس کو سوء کہتے ہیں اور جس کو فطرت سلیمہ مانتی ہے کہ یہ برائی ہے اس کو بے حیائی کہتے ہیں اس کو فحشا کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ معلوم ہو کہ حرام راستے کی طرف کون لے جاتا ہے شیطان حرام کھانوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے اور پھر حرام کھانے انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں انما یامرکم بالسوء بے شک وہ حکم دے گا تم کو بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا اور کیا حکم دے گا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم کہو اللہ کے خلاف ما لا تعلمون جو تم جانتے کیا ہیں یہ کہ اللہ ایک بڑی طاقت ہے تم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو تم تو اس کے پیاروں کو پکارو ان کو سجدے کرو ان پر چڑھاوے چڑھاؤ یہ اللہ کو خوش کر دیں گے ارے یہ تم کو کس نے بتایا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تورات میں ہے انجیل میں ہے زبور میں ہے اور کسی مذہب کی کتاب میں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے پھر کس نے بتایا تمہیں یہ شیطان نے بتایا ان تقول علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ پیروی کرو جس اس کی جو اللہ نے نازل کیا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہ جواب دیتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جاہل جواب دیتے رہے کیا وہی باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بلکہ ہم پیروی کریں گے اس راستے کی الفینا مانا ہو وجدنا جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اس کا جب انہوں نے کہا کہ ہم باپ دادا کے راستے پر چلیں گے
بہت آسان جواب تھا ان کو کہنا چاہیے تھا باپ دادا کے راستے پر مت چلو اس راستے پر چلو جو اللہ بتا رہا ہے لیکن قرآن نے ایسا کہا کسی جگہ ایسا نہیں کہا بلکہ کیا جواب دیا جواب یہ دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا کیا اور کیا تب بھی باپ دادا کے راستے پر چلو گے لو کان آباؤہم لا یعقلون اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں شیئن کچھ بھی بدھو بالکل عقل نہیں رکھتے ولا یہتدون اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں تب بھی باپ دادا کے راستے پر چلو گے اور جن کے راستے پر تم چل رہے ہو تم خود مانتے ہو کہ وہ بے عقل بھی تھے اور وہ غیر مقتدی بھی تھے ان کو ہدایت نصیب نہیں تھی چنانچہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی اور بے عقل بھی تھے اس لیے کہ وہ کام انہوں نے کیے جو عقل والا کام نہیں کرتا ہے لیکن ساتھ میں یہ جواب نہ دینا کہ باپ دادا کے راستے پر مت چلو یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ تب بھی چلو گے جب وہ بے عقل ہوں اور بغیر ہدایت والے ہوں نتیجہ کیا نکلا اگر عقل والے ہوں اور ہدایت والے ہوں تو ان کے راستے کے اوپر ضرور چلو ان کے راستے کے اوپر کیوں اس لیے کہ ان کے راستے پر چلنا ہی ہدایت ہوگا لیکن کیسے جاہل ہیں وہ لوگ جو فقہا کے بتائے ہوئے مسائل پر چلنے کو مسائل کہہ رہا ہوں میں کیوں عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے اجتماعت الامہ امت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ عقائد میں تقلید درست نہیں عقائد تو واضح ان پر تقلید نہیں فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ان میں تقلید کی جاتی ہے فقہا کس کو کہتے ہیں من یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین جن کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے ان کو دین کا تفقہ عطا کرتا ہے ان کو دین کی فقہ عطا کرتا ہے تو جن کو فقہ عطا ہوئی ان کے راستے پر چلنے ان کے بتائے ہوئے مسائل پر چلنے کو کہتے ہیں کہ یہ باپ دادا کے راستے پر یہ آیت پیش کرتے ہیں اولو کانوا باہم اگر باپ دادا کے راستے پر چلنا ہی مضمون تھا تو پھر یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے راستے کی تو پھر وہ بھی اس میں آگے الحاظ باللہ کیسی بھی وفی کی باتیں ہیں ہائے ہائے صرف پارٹیاں بن گئی ہیں اور اس کی وجہ سے اب پارٹیوں کا دین تو جو ایک پارٹی کو اچھی بات دوسرے نے اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ حق پر ہو چاہے نہ حق ہو مخالفت کرنی ہی کرنی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً یہ اتنی کھلی ہوئی باتیں ہیں کہ پتھر دماغ بھی سمجھتا ہے بالکل بے عقل آدمی کو بھی سمجھ میں بات آتی ہے اور کھڑکیاں کھل جاتی ہیں دماغ کی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے اسی کو پکارنا چاہیے پھر جو نہیں سمجھتے وہ کیوں نہیں سمجھتے فرمایا ان کے دماغ بالکل معوف ہو چکے ہیں کیسے ہو گئے ہیں جانوروں جیسے ہو گئے ہیں ان کے دماغ اولئک کالانعام بس وہاں صاف لفظ ہیں یہاں لفظ وہ نہیں مگر معنی وہی ہے ان کا حال وہ ہے جو جانوروں کا حال ہے جانوروں کا حال کیا ہے آپ بھینس کو کھڑا کر لیں اور اس کے سامنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیں تفسیر سنانا شروع کر دیں کیا پتہ چلے گا اس کو بھینس کو یہی حال ہے ان کا بھی مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کہ مثل الذی مثال ہے اس شخص کی ینعقو بما لا يسمع الا دعاء و نداء الذی ینعقو جو آواز لگاتا ہے نعقا ینعقو اس کے معنی جانور کو آواز لگانا جو جانور کو آواز لگاتا ہے بما لا اس کو آواز لگاتا ہے لا يسمع جو نہیں سن سکتا الا دعاء مگر پکارنے کو وہ ندان آواز کو جانور خالی کیا سنتا ہے آوازیں سنتا ہے پکارنا سنتا ہے کان تو اس کے ہیں مگر وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا پھر بھی فرق ہے جانور سنتا ہے نا تو پھر اس کو مالک کا ادھر متوجہ ہوتا ہے ادھر بیل نہیں چلایا آپ لوگوں نے اوپر بچارے اوپر نیچے نیچے ہل چلاتے ہیں ادھر ادھر مڑ واپس مڑتے ہیں چل چلتے ہیں مگر ان کو اتنی عقل بھی نہیں اس لیے کہا بل ہم اضل یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور ایک فرق اور جو والعادیات میں بیان کیا کہ جانور اپنے محسن کو کبھی بھولتا نہیں مگر یہ اپنے محسن کو بھی یاد نہیں رکھتے سمن بکمن
عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سُمٌ کیا ہے فرجو کہنا بہرے ہیں یہ سم کیا ہے اسم کی جمع اسم کی مؤنث سما اور جمع سمٌ بُقْمٌ ابکم واحد اور مؤنث بکما اور جمع بُقْمٌ گونگے ہیں عُمْيٌ جمع واحد اعمى اور مؤنث عمیا اور جمع عمیون دونوں میں وہم لا يعقلون تو وہ عقل نہیں رکھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
پیار والا خطاب ہے ایک آدمی تقریر کرتا ہے نا یہ کام کرو سارے لوگ اٹھو دیکھا پس مردہ قوم ہے کوئی متوجہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کہے گا بھائی آپ لوگ تو اٹھو جو مجھے جانتے ہو پہچانتے ہو جو مجھے مانتے ہو آپ تو یہ کام کرو پہلے خطاب عام اب خطاب خاص فرمایا لوگ مانے یا نہ مانے یا ایوہ الذین آمنوا او ماننے والو تم تو مانو کیا مانو قلو من طیباتی کھاؤ ان چیزوں میں سے من طیباتی پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی یہاں صرف پاک کا حلال نہیں کہا میں نے اسی کی طرح اشارہ کیا جو پاک ہے وہ حلال ہے اور جو حلال ہے وہ پاک ہے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو عطا کیا وشکروا اللہ اور شکر کرو اللہ کے لئے ان کنتم یاہو تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ تم پاک ہی چیزیں کھاؤ حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ جس پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا وہ خیر کی طرف نہیں بڑھ سکے گا پھر وہ شر کی طرف بڑھے گا انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر پاک کھو پاک کھو حلال کھو حلال کھو تو سوال ہے کہ حرام کیا کیا ہیں جواب حرام بہت چیزیں ہیں تفصیل ان کی میرے محبوب بتائیں گے البتہ چار چیزیں میں بتا دیتا ہوں جو حرام ہیں مگر یہ کون سی چار چیزیں ہیں اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ یہی چیزیں حرام ہیں چار بلکہ یہ مقصود ہے کہ حرام تو بہت ہیں البتہ جن کو تم مقدس اور پوتر سمجھتے ہو اور جن کو تبروک ہیں ویسے لفظ ہے تبرک ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں تبروک ہیں جن کو تبرک سمجھ کے کھاتے ہو وہ حرام ہیں اصل تم ان کو تبرک سمجھتے ہو مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے سوال ہے مسلمان جس کو خود مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے اور جس کو اللہ مارے اس کو کہتے ہیں حرام ارے یہ اللہ کا مار اللہ مارا وہ کون سا جو مر گیا یوں ہی بغیر ذبح کیے ہوئے ارے مارنے والا تو ہے ہی اللہ ہے ہر حالت میں کہتے ہیں یہ اللہ نے مارا اس لیے مقدس اس کو کھاؤ مردار کو کھاؤ استغفراللہ والدم اور بہتے ہوئے خون کو وہ تو کھڑے جانور کو رگ کاٹ کر کے اس کا خون چوسنے لگ جاتے تھے تو جس کو مارتے تھے اس کا خون پیتے تھے ولحم الخنزیر آئے ہائے یہ مسٹر پگ ساری دنیا اور جو بھی اس کو کھاتا ہے بے غیرت اور ان کے اندر بے غیرتی اور گندے مزاج کیوں اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل سطح کا بھنگی ہے یہ جانوروں کا بھنگی ہے اس کا کام یہ غلاظت کھانا غلاظت کی صفائی کرنا اکیلا جانور اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے اس کے کائنات کی برائی یہ کر رہا ہوں ہر پرزہ اس کے ہر کام کا ہے یہ بھی پیدا کیا ہے یہ بھنگی ہے اس کا کام صفائی کرنا ہے جہاں کوئی گندگی کرے یہ صرف گندگی کھاتا ہے مگر وہ کتنے گندے ہوں گے جو اسی کو کھاتے ہیں اور کچھ نہیں پھر ان کے ذہن بھی گندے ان کے دماغ بھی گندے اندر سے گندے ظاہر کے گورے تن کے گورے من کے کھارے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جو غیر اللہ کے نام کر دیا جائے وہ حرام ہے ہاں اس کو تبروک سمجھتے تھے جو چڑھاوا چڑھ گیا کہتے ہیں اس کو تو ضرور کھانا ہے اگر اندھا ہے اور نہیں پہنچ سکتا تو گھسٹ گھسٹ کر پہنچ مگر اس کو ضرور کھا اس لیے کہ یہ مقدس ہے فرمایا یہی تو حرام ہے جس کو تو مقدس سمجھ رہا ہے یہ حرام ہے کون کون سا سب سے پہلے میتا کی دو قسمیں ہیں دونوں اس میں داخل ایک میتا حکمی ایک میتا حقیقی میتا حکمی حقیقی کون سا ہے جو مر گیا بغیر ذبح کیے ہوئے وہ میتا اور دوسرا میتا حکمی کہ جو زندہ ہے مرا نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کے مردار ہونے کا حکم لگایا کتے بلی گدڑ سب کے سب حرام ہونے کا حکم لگایا یہ بھی میتا کے حکم میں ہے والدم بہتا ہوا خون ولحم الخنزیر ایک ایک چیز اس کی سب حرام فقہ نے لکھا سب کچھ حرام وما احل لغیر اللہ بہ اور جو غیر اللہ کے نام پر کر دیا جائے وہ بھی حرام اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے
ہمت کے ساتھ قدم اٹھایا. فرمایا یہ سب سے بڑا حرام, یہ سب سے بڑا حرام, سب سے سخت حرام ہے. حرمته اشد من حرمت لحم الخنزیر, اس کی حرمت اس کی حرمت سے زیادہ سخت ہے. کس کی؟ وما اہل لغیر اللہ بھی, جو اللہ کے نام پر کر دیا جائے اور غیر اللہ کے نام پر, غیر اللہ کے نام پر کرنے کا کیا مطلب؟ بعض لوگوں نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پر کرنے کا مطلب ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے, غیر اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کیا جائے. انصاف کی بات نہیں. اگر غیر اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا جائے اس کو وما احل لغیر اللہ کہتے ہیں, تو پھر اس کو تو قرآن پاک نے الگ سے بیان کیا ہے, اس کو تو ساتویں پارے میں بیان کیا, ابھی آ رہا ہے سورہ انعام میں آ رہا ہے, آٹھویں پارے میں بھی بیان کیا, آٹھویں پارے میں بیان کیا, ساتویں سورہ انعام آٹھویں پارے میں بیان کیا اس کو, کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے, غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت میں, وہ تو حرام ہے, اس کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے, غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے. اور غیر اللہ کو خوش کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے, آپ کے ہاں مہمان آیا, آپ نے مہمان کو خوش کرنے کے لیے مرغا ذبح کیا, یہ وما اللہ لغیر اللہ میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ یہاں آپ اس کو کھلانا مقصد ہے, آپ اس کو کھلانا چاہتے ہیں, جہاں غیر اللہ کو کھلانا بھی مقصد نہ ہو, صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو کہ جناب ہم نے آپ کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کر دیا ہے, ان کی جان ہم نے آپ کے نام پر دے دی ہے, یہ حرام ہے. غیر اللہ کے نام جو کر دیا گیا, دیوی کے نام کیا گیا, مندر کے نام کیا گیا, بزرگوں کے نام کر دیا, کسی کے نام بھی کر دیا, غیر اللہ اللہ کے سوا, اللہ نے کوئی نام نہیں بولا, مندر کے نام کیا, گردوارے کے نام کیا, چرچ کے نام کیا, درگاہ کے نام کیا, یہ کچھ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, غیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ, اور ساری کائنات اللہ کے علاوہ ہے, چاند کے, ستارے کے, سورج کے, جس کے نام پر بھی کر دیا جائے وہ سب کا سب حرام. کر دیا گیا غیر اللہ کے نام, چھوڑ دیا گیا, یہ بکرا فنا کے نام کر دیا گیا ہے, حرام ہو گیا. لیکن اگر ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لیں اور اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں, تو اب حلال ہوا یا نہیں حلال ہوا؟ بعض حرام پسند طبیعتیں جو چاہتی ہیں کہ مردار خور مردار پسند کرتی ہیں, انہوں نے خام خاص زور لگایا کہ اس کو جب اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو تب یہ حلال ہو جائے گا, اس کو یوں شامل کرنے کی کوشش کی اس آخری دور میں. لیکن ہمت کے ساتھ قدم اٹھایا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے, مسند الہند, کوئی ہندوستان کا طبقہ حضرت شاہ ولی اللہ کو قرات نہیں کر سکتا, یعنی ان کی نفی کرے اور پھر اپنا نسب ثابت کرے, علمی نسب ہو نہیں سکتا, مجہول النسب ہو جائے گا. اس لیے کہ علم سارا شاہ ولی اللہ کے گھر سے ملا ہے, جس نے بھی پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے, آپ مجھ سے پڑھیں, میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے, انہوں نے پڑھا حضرت مولانا حسین المدنی سے, حسین المدنی نے شیخ الہند سے, اسی طرح آپ اپنی سند بلند کرتے جائیے, لاسٹ میں کہاں رکے گا؟ شاہ ولی اللہ کے اوپر, کوئی ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہے, سب وہاں پہنچیں گے ہیں. مولانا نذیر شیخ الکل, مولانا نذیر والے بھی, وہ بھی وہیں پہنچیں گے, سب کے سب وہیں پہنچتے ہیں, ان کے بیٹے ہیں, کوئی عام آدمی نہیں ہے. انہوں نے اس پر ہمت کے ساتھ قدم اٹھایا. میں نے تفسیر عزیزی اسی لیے لائی تھی, آپ اس موقع کو دیکھو, تفسیر عزیزی نے کھل کر لکھا, فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر کر دیا گیا بسم اللہ پڑھنے سے, وہ اس کو حلال ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کوئی خنزیر کو بسم اللہ کر کے ذبح کریں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. اسی موقع پر انہوں نے کہا حرمت ہو اشد من حرمتی, اس کی حرمت سے اس کی حرمت زیادہ سخت ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تو ناپاکی کی وجہ سے حرام ہے, اور وہ غیر اللہ کے نام, جان پیدا کی اللہ نے, جان دی اللہ نے, اور جان دی جا رہی ہے کس کے نام پر؟ غیر کے نام پر, اور بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی جان کسی دوسرے کے نام پر دے. ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوگا. علامہ فخر الدین رازی سے پوچھئے, اور تقریباً تمام ان کے بعد والی تفسیریں علامہ آلوسی کی, البحر المحیط, سب کے سب نے یہ لکھا, جس نے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, قرب حاصل کرنا, اس مسئلے کو بڑا الجھا کے جا رہا ہے اس دور میں نا, جو مردار کھانا چاہتے ہیں وہ اس کو الجھاتے ہیں, غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جانور, کوئی مہمان آتا ہے آپ کے ہاں, اس کے لیے بھی تو آپ جانور ذبح کرتے ہو,
نہیں مہمان کیا کھانے کے لیے کرتے ہیں اور جو یہاں بات کس کی چل رہی ہے صرف اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے چنانچہ اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور آپ اس کا صرف قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کریں اس کو کھلانا مقصد نہ ہو ابن عابدین شامی سے پوچھو اس نے بھی لکھا کہ ایسا جانور بھی حرام ہے بلکہ ایسا کرنے والا مصارا مرتدن مرتد ہو گیا ہے کیسا ایک آدمی کے ہاں بادشاہ آیا اس نے راستے میں بکرے ذبح کر کے ڈال دیے کھانے نہیں ہیں کس لیے ذبح کیے تاکہ پتہ چلے بادشاہ کو ہم نے آپ کی عزت کی راستے میں جانور کھٹ کھٹ کر ڈال دیے فرمایا یہ سب کا سب کیونکہ کھانا مقصود نہیں تھا تقرب مقصود تھا یہ بھی حرام اور مہمان کے آنے پر اگر ذبح کیا اس طرح یہ بھی حرام تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کیا جائے گا پھر بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوگا یہ شاہ عبدالعزیز ہی کہہ سکتے ہیں اور لوگوں نے بھی کہی بات لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فتنہ پیدا کیا نا کہ یہ حلال ہے وہ بعد میں پیدا ہوئے اور وہ بھی کمبخت کہتے ہیں ہم شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم شاہ عبدالعزیز کو مانتے ہیں ان سے پوچھو تم نے کس سے پڑھا ہے مجهول النسب ایسے ہی زبردستی میں اپنا نسب ثابت کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز سے وہ شاہ عبدالعزیز سے نسب ثابت کرتے ہیں تو ان کی بات بھی مانو نا تفسیر عزیزی کے اندر کھل کر اس مسئلے کو بیان کیا مگر وہی بیان کر سکتے تھے کیوں یہ اتنا خطرناک مسئلہ تھا میں اور آپ اگر بیان کرتے نا ٹوٹ پڑتے لوگ ہیں اس مقدس جانور کو حرام کہہ رہا ہے شرم نہیں آتی مگر شاہ عبدالعزیز کا قد بلند تھا اتنا بلند تھا کہ کوئی مقابلے میں آواز اٹھا نہیں سکتا تھا اس کی زندہ مثال ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے بزرگوں کے پاس پڑے ہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے لیکن کچھ مسائل ایسے تھے کہ جن میں ان کے تفردات تھے وجہ کیا خاندانی پیر تھے اس لیے چھوٹ نہیں سکتا تھا دامن پیچھے سے تو کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ان میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جب جانور اس پر بسم اللہ پڑھ لی جائیں تو وہ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو گیا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے دو مرتبہ درس سے نکال دیا توبہ کر کے پھر آتے تھے مگر آخر میں پھر اس مسئلے کا انہوں نے اظہار کیا یہی ایک دو مسائل ہیں جس میں ان کا اختلاف رہا لیکن آپ اندازہ لگائیں شاہ عبدالعزیز کا قد کتنا بلند تھا پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک رسالہ لکھا شاہ صاحب کے خلاف کہ جس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے گا وہ حلال ہے حالانکہ یہ خامخواہ کی بات ہے شاہ عبدالعزیز نے تنہا تھوڑی کہی میں نے کہا فخر الدین رازی نے کہی سارا مرتد ہو گیا یہ آدمی ایمان سے چلا گیا اگر ایسا کرے گا غیر اللہ کے نام پر اللہ کو ماننے کا نام تو ایمان تھا یہ غیر اللہ کے نام پر جان دے رہا ہے تو یہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے سب نے یہ بات کہی ہمارے یہاں میں نے تفسیر احمدی منگائی تھی مولانا جیون رحمت اللہ علیہ کی عالمگیر کے استاد انہوں نے بھی یہی لکھا ہے پڑھ لیجئے گا آپ عربی میں وہ تفسیر تو شاہ عبدالعزیز نے خالی تھوڑی لکھی تھی لیکن پیر صاحب نے رسالہ لکھا ان کے رد میں تو شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں لیا ڈر کی وجہ سے اس لیے کہ سورج کی طرف تھوکو گے تو تھوک منہ پر پڑے گا شاہ عبدالعزیز کا اتنا قد بلند ہے لوگوں کو اگر پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب کی مخالفت کر رہا تو لوگوں کو بس بند کر اس کتاب کو شاہ صاحب منہ تو دیکھ اپنا ہے ہمت ان کا مقابلہ کرنے کی نام نہیں لیا ان کا البتہ ان کا ایک تاریخی نام لیا فی رد عبدالحلیم ان کا تاریخی ان کا وہ گھر کا نام تھا عبدالحلیم لیکن مشہور تھے عبدالعزیز کے نام سے تو وہ نام لیا شاہ عبدالعزیز کا اپنا نام جو مشہور نام تھا وہ نام نہیں لیا مگر بات چلنے والی نہیں تھی بعض لوگوں نے بیان کیا پیر صاحب کے مریدوں میں سے کہ پیر صاحب نے بھی آخری وقت میں اس مسئلے سے رجوع کیا تھا سمجھے کہ غلطی ہے یہ میری اور غلطی کو مان لینے میں ہی بہتری ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ اور جو کر دیا جائے غیر اللہ کے نام پر بس اس کی جتنی بھی تفسیر ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تفسیر عزیزی کافی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ تو جو کوئی مجبور کر دیا جائے غیر باغ اس حال میں کہ وہ باغی نہ ہو ولا عاد حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مجبور ہے مر رہا ہے بغیر حرام کھائے زندہ نہیں رہ سکتا ہے فرمایا اتنا کھا سکتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکے لیکن شرط ہے غیر باغ شریعت کی حدوں کو کراس کرنے والا نہ ہو شریعت کو پیچھے چھوڑ کر کھانے والا نہ ہو ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا پیٹ بھر گیا لیکن لذت آگی کھاتے ہوئے تو سوچتا اب اور کچھ کھا لو فلا اسما علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم آئے ہائے
ایسی چیز کو کھانے میں کچھ نہ کچھ تو گناہ کا احساس تصور تو ہے, اگرچہ کہہ دیا فلا اسما علی, فرمایا ہاں گناہ کی بات تو تھی لیکن ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا, یہودی کہیں گے اوہو اجراوے حرام کر گئے یہی تو حلال تھے, عیسائی کہیں گے اوہو انہوں نے حرام کر دیا یہی تو حلال تھے. کہا نا نا, ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ حرام ہیں لیکن وہ چھپائے ہوئے اس حقیقت کو. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے نازل کی کتاب میں سے, ويشترون به ثمنا قليلا, اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت, اولئک ما ياكلون في بطونهم الا النار, نہیں وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں, نہیں ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے. ہائے ہائے سزا. ولا يكلمهم الله, اللہ کلام ہی نہیں فرمائے گا ان سے قیامت کے دن, ولا يزكيهم, اور ان کو پاک نہیں کرے گا, ولهم عذاب اليم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة, پیچھے بھی آیت گزر چکی لیکن وہاں کیا تھا, اولئک الذين اشتروا الحياة الدنيا, دنیا خریدی آخرت بیچی, اور یہاں فرمایا گمراہی خریدی ہدایت بیچی, لیکن ایک چیز اور ملا دی ساتھ میں, والعذاب بالمغفرہ, عذاب خریدا اور مغفرت بیچی. اس کو کہتے ہیں ترقی, پہلے والے مضمون کے مقابلے میں اس میں تھوڑی ترقی ہوگی. ایک بات اور بیان فرما دی, فما اصبرهم على النار, اوہو کس نے ڈٹ گئے ہیں یہ, فما اصبر ما اصبرهم, کس میں سے افعال تعجب میں سے, وہ کتنے ڈٹنے والے ہیں یہ آگ پر, دلیر ہو گئے ہیں, جائیں گے جہنم میں, کوئی بات نہیں, کوئی پرواہ نہیں, جل جائیں گے. ارے اللہ اکبر, خالہ جی کا گھر ہے. فما اصبرهم على النار, کتنے ڈٹنے والے ہیں آگ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ بات اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کی کتاب برحق طریقے سے. وان الذين اختلفوا في الكتاب, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں, لفی شقاق بعید, وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے, شقاق ضد میں پڑے ہوئے ہیں, وہ دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. شقاق کے معنی اختلاف, شقاق کے معنی ضد, وہ دور کی ضد, دور کی اختلاف, اور نتیجے کے اعتبار سے کر لیتے ہیں دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, شاہ صاحب کے دوسرے بیٹے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بیٹے تھے, چار بیٹے تھے, لیکن جن کے ذریعے سے علم حدیث آگے پھیلا, ان کا نام شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, مسند الہند, ہندوستان کی ساری سندیں وہیں جا کر کے ختم ہوتی ہیں. لیکن دوسرے بیٹے جنہیں جن اللہ نے قرآن کی خدمت لی, وہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں شقاق بعید کا مطلب کہ وہاں پہنچے, فما رجعوا, جہاں سے واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. تھوڑا چکر مار لو.